نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سوره ال عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا اگرچہ ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں دو نشستوں میں، لیکن اس رکوع کی اہمیت کے حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم ایک نشست اور اس پر صرف کریں. ابتدا میں عرض کر چکا ہوں اس کے شان نزول میں یہ روایت موجود ہے، یہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور محدث ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت عطاء ابن ابی رباح سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ گزارش کی کہ آپ کے مشاہدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت شے ہو، سب سے زیادہ عمدہ بات ہو، وہ ہمیں بتائیے. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے تو یہ کہا کہ حضور کی تو تمام شانیں ہی نہایت عجیب تھی، نہایت حسین تھی، آپ کی ہر بات بہت عمدہ تھی. لیکن پھر آپ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور میری باری تھی، شباشی میرے پاس تھی، حضور میرے لحاف میں داخل ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے فرمایا مجھ سے کہ عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں. میں نے کہا بسر و چشم. تو حضور نے وضو کیا، کھڑے ہو گئے اور آپ پر گریہ شدید طاری ہوا. بہت دیر تک کھڑے ہوئے اللہ کے حضور میں آپ ہوتے رہے. پھر آپ نے بڑا طویل سجدہ کیا، اس میں بھی گریہ جو ہے آپ پر پوری طریقے سے طاری رہا. اسی طرح پوری نماز، یہاں تک کہ پوری رات اسی کیفیت میں گزر گئی. اور جب صبح کی فجر کی نماز کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے کہ حضور جماعت تیار ہے، تشریف لے آئیے، تو اس وقت بھی آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ پر شدید گریہ کی کیفیت طاری تھی. اس پر حضرت بلال نے سوال بھی کیا کہ حضور یہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ آپ کے تو اول تو یہ کہ کوئی گناہ کا سوال نہیں، آپ معصوم ہیں. ثانیاً یہ کہ اگر کوئی خطا کسی درجے میں کسی نوعیت کا کوئی امکان ہے تو اللہ تعالیٰ ساری خطائیں جو ہے آپ کی اگلی پچھلی جو ہے وہ معاف فرما چکا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اے بلال، آج میں کیوں نہ روؤں کہ آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تب آپ نے پھر یہ 11 آیات جو ہیں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی ان کی تلاوت فرمائی. اس کے بعد بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ جب آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آنکھ کھلتے ہی فوراً آپ کی زبان مبارک پر یہ آیات جاری ہو جاتی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اب دیکھیے، رات کا وقت ہے اور آدمی جو ہے اگر کھلا آسمان بھی نگاہوں کے سامنے ہے اور وہ جو کیفیت ہے ایک انتہائی، یوں سمجھیے کہ سکون کی، کہ کوئی کسی طرف سے کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، اور اس میں آنکھ کھلتے ہی وضو سے قبل، حوائج ضروریہ سے فراغت سے بھی قبل، آنکھ کھلتے ہی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار تو یہ 11 آیتیں جو ہے یہاں سے لے کر اور آخری آیت تک آپ تلاوت فرماتے تھے، یہ آپ کے معمولات میں شامل ہو گیا تھا. آج در حقیقت ان آیات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک اہم مضمون بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے میں نے ایک خاکہ تیار کیا ہے، وہ خاکہ یہاں سامنے ہے. اللہ کرے کہ آپ میں سے اکثر حضرات جو ہے اس کو پڑھ سکیں. اس کا عنوان ہے صدیقین کا سلوک ذکر و فکر. اب اس میں دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے عنوان کے اندر. ایک تو ذکر و فکر کے حوالے سے، چونکہ اس رکوع میں یہ الفاظ جمع ہو کر آئے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، اور غور و فکر کرتے ہیں اس کائنات، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. تو یہ جس طریقے سے جمع ہو کر دو الفاظ آئے ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو مولانا روم اور علامہ اقبال کے دو دو اشعار سنا چکا ہوں. ان دونوں میں جو گہرا رشتہ ہے، جو گہرا تعلق ہے، یہ دوسرے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. وہ یہ کیفیت اس آیت میں آ رہی ہے یا ان دو اشعار میں آ رہی ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں ای قدر گفتیم باقی فکر کن. فکر اگر جامد بوت رو ذکر کن، ذکر آرد فکر را در احتزاز، ذکر را خورشید این افسردہ ساز. دیکھو ہم نے یہ کچھ تو تمہیں بتا دیا، اب آگے جا کے خود غور و فکر کرو، اور اگر کہیں تمہارا غور و فکر جامد ہو جائے، آگے بات نہیں بڑھ رہی، کسی طریقے سے وہ ڈور نہیں سلجھ رہی، تو پھر جاؤ ذکر کرو، تاکہ جو جہاں جن نتائج تک پہلے پہنچ چکے تھے ان کو دوبارہ دہراؤ، دوبارہ لاؤ ذہن میں، تاکہ اس سے آگے جو ہے وہ راستہ کھلے. فکر اگر جامد بوت رو ذکر کن، ذکر آرد فکر رات در احتزاز. یہ ذکر جو ہے یہ فکر کو جنبش میں لاتا ہے، حرکت میں لاتا ہے، اس کے جمود کو توڑتا ہے. ذکر را خورشید این افسردہ ساز، جیسے پورے اس زمین کے اندر جتنے بھی حیات پائی جاتی ہے اس کے لیے اصل میں یوں سمجھیے کہ سورس آف انرجی جو ہے وہ سورج ہے، اسی طریقے سے یہ ذکر جو ہے یہ سورس آف انرجی ہے فکر انسانی کے لیے. صحیح رخ پر اس گاڑی کو چلانے کے لیے ذکر لازم ہے. علامہ اقبال نے اس کو جو ہے اور بھی زیادہ پرشکوہ انداز میں بیان کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو علامہ اقبال کے دو اشعار ہیں کہ جز بہ قرآن زیغمی روباہی است، قرآن کے بغیر شاہی جو ہے، بادشاہی اور شیری، وہ بھی لومڑی پن ہو جاتا ہے. لومڑی بڑا حقیر سا جانور ہے، وہ ہے چالاک ہے، ہوشیار ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شیر شیر ہے، لیکن شیر بھی شیر ہوگا حقیقت میں اگر صاحب قرآن ہوگا. اگر صاحب قرآن نہیں ہے تو وہ شیر بھی لومڑی کی شکل اختیار کر دے گا. فقر قرآن اصل شاہنشاہی اصل، اور اصل بادشاہ جو ہے وہ تو فقر قرآنی ہے، سلوک کے قرآنی، جس کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، یہ فقر قرآن جو ہے یہ در حقیقت ذکر اور فکر دونوں کے امتزاج سے، اختلاط سے، دونوں کے ملنے سے جو ہے وجود میں آتا ہے. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل ندیدم جز بہ ذکر. فکر جو ہے انسان کا سوچ وچار، فلسفیانہ غور و فکر، یہ صحیح رخ پر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، اپنے نقطۂ عروج و کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر کی جو ہے قوت موجود نہ ہو. اب یہاں پر نوٹ کیجئے، دوسرا لفظ جو ہے اس میں صدیقین، یہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں. قرآن مجید کے بعض مضامین جو اپنی جگہ بڑے اہم ہیں، لیکن قرآن میں وہ بڑے خفی انداز میں آئے ہیں، اس لیے کہ وہ سب لوگوں کے غور و فکر کی چیزیں نہیں ہوتی. صرف وہی لوگ، اولو الالباب، ہوش مند لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچ وچار کرتے ہیں، وہ پھر ان چیزوں کی جو ہے ان پر یوں سمجھیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جو مائکروسکوپ کا ہائی پاورڈ لینس ہے وہ لگا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس کے ایک ایک لفظ کے بارے میں غور کریں. اس میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں انسانوں کی مختلف قسموں کا بیان ہوا ہے. حدیث نبوی میں بھی بڑی پیاری حدیث ہے، الناس کل معادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کی سی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک سونا ہے، یہ بھی معدنیات میں سے ہے، لیکن سونے کی اور جو آپ کو ملتی ہے زمین میں، ظاہر بات ہے کہ وہ خالص سونا تو نہیں ہوتا، اس میں بہت سی چیزیں ملی ہوتی ہیں، انہیں صاف کرتے ہیں. لیکن سونے کی اور کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا، چاندی کی اور کو صاف کریں گے تو چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن جائے گا. ظاہر بات ہے کہ وہ چاندی کی جو اور ہے اس کی جتنی بھی آپ صفائی کر لیں، جتنی بھی اس کو محنت کر لیں، اس سے سونا وجود میں نہیں آئے گا، رہے گی چاندی. پہلے وہ چاندی ملی ہوئی تھی امپیورٹیز کے ساتھ، اب وہ چاندی جو ہے بالکل واضح ہے، اپنی جگہ پر ہے، علیحدہ ہے، نمایاں ہے. اسی طرح انسانوں کی جو ہے وہ بھی مختلف معیارات ہیں. ان معیارات میں کوئی جو ہے اپنی سرشت کے اعتبار سے سونا ہے، کوئی اپنی سرشت کے اعتبار سے چاندی ہے، کوئی اپنی سرشت کے اعتبار سے لوہا ہے، کوئی اپنی سرشت کے اعتبار سے پلاٹینم ہے. تو الناس و کل معادن، اور فرمایا اس کے ساتھ ہی خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام. انسانوں میں جو لوگ دور جاہلیت میں بہترین ہوتے ہیں وہی اسلام میں آ کر بھی بہترین ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے وہ سونے کی اور جو تھی، جو بہت سی امپیورٹیز اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ظاہر بات ہے کہ وہ تمام اورز میں زیادہ قیمتی اور سونے کی اور ہوگی، چاندی کی اور سے زیادہ تو قیمتی رہے گی وہ ہر صورت. اسی طریقے سے جو لوگ اعلی خلقی اور جو صلاحیتیں ہیں، جن کے اندر سرشت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ چیزیں رکھتی ہیں، وہ ایام جاہلیت میں بھی، جبکہ ابھی انہیں اسلام سے ایمان سے تعارف حاصل نہیں ہوا ہے، اس وقت بھی وہ بہترین ہوں گے اپنے معاشرے کے اندر، اور جب وہ ایمان لے آئیں گے تو اہل ایمان میں بہترین ہوں گے. خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، جب وہ اسلام کا تفقہ حاصل کر لیں گے، جب اس کی سمجھ حاصل کر لیں گے، تو اب وہ اہل ایمان میں سے بھی بہترین وہی ہوں گے جو ایام جاہلیت میں لوگوں میں نمایاں تھے اور بہتر تھے. اب کس کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں چار اصطلاحات ایک جگہ آئی ہیں، کہ چار درجے ہیں انسانوں کے اللہ کے نزدیک، اور ان کے لیے ایک جامع عنوان ہے منعم علیہم، وہ لوگ کے جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور اس کے لیے جو سب سے بڑی سورس ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. آپ کو معلوم ہے آخری تین آیات جو ہیں وہ دعا پر مشتمل ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر کہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ تو تیرے غضب کا شکار ہوئے اور نہ ہی گمراہ ہوئے. اب یہ جو تین آیتیں ہیں یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ ہم نے ایک اپنی عرضداشت اللہ کے سامنے پیش کی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اور مزید وضاحت اور اللہ ہی تلقین فرما رہے ہیں کہ راستہ ان کا جو منعم علیہم تھے، کہ جن پر تیرا انعام ہوا. یہاں اب اس کی وضاحت نہیں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اسی طریقے سے جو کہ گمراہ نہیں ہوئے اور جن پر تیرا غضب نہیں ہوا. تو اب یہ چیزیں جو ہیں، جیسا کہ آپ کے معلوم ہے کہ اس پہ تقریباً اتفاق ہے اور یہی تفسیر سمجھی جاتی ہے کہ مغضوب علیہم کی ایک مثال نمایاں ترین یہود، اور ضالین گمراہ ہو جانے والوں کی نمایاں ترین مثال نصارہ. لیکن منعم علیہم کون ہے؟ اب یہ ہے راز کے جو کھولا گیا ہے سورہ نساء کے اندر. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند ہو جائیں، ان کو معیت نصیب ہوگی. کن کی؟ انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی. یہ چار درجے جو ہیں انسانوں کے یہاں پر بیان ہوئے، جن میں ٹاپ موسٹ ہے انبیاء، نمبر دو صدیقین، نمبر تین شہداء، نمبر چار صالحین. گویا کہ صالحین بیس لائن ہے، عام اہل ایمان کے جو نیک ہیں، بھلے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، فرائض کے پابند ہیں، حرام سے مجتنب ہیں، وہ صالحین ہیں. اب ان صالحین سے اوپر ایک درجہ ہے شہداء کا، ان شہداء سے اوپر ایک درجہ ہے صدیقین کا، اور پھر سب سے اونچا درجہ ہے انبیاء کرام کا، اور انبیاء کے ساتھ جن کو اللہ خاص طور پر کسی علاقے کی طرف بھیج دے وہ رسول ہو جاتے. اسی طریقے سے یہ لفظ آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے جیل کے ساتھیوں نے کہا تھا، یوسف ایوہ الصدیق، اے یوسف جو بہت صدیق ہمیں نظر آتے ہو، یہ بھی ایک اصطلاح کے طور پر لفظ آیا ہے سورہ یوسف کے اندر. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن میں آیا امہو صدیقہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی حضرت مریم سلام علیہا وہ صدیقہ تھی. پھر یہ مضمون آتا ہے سورہ حدید کے اندر کہ وہ لوگ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ہم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم. وہ لوگ جو ہیں وہ صدیقیت اور شہداء کے مقام تک فائز ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے اجر اور ثواب ہے ان کے رب کی طرف سے. اب جن میں نے چار حوالوں کے حوالے سے اب آپ سے بات کر رہا ہوں کہ صدیقیت کو سمجھیے، صدیقیت کسے کہتے ہیں. دیکھیے جدید سائیکالوجی کے حوالے سے یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. عام طور پر جو انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ دو میں سے کسی ایک کیٹیگری کے اندر فال کریں گے. کم انسان وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ذہنی صلاحیتیں بہت چاق و چوبند اور جن کے اندر اخلاقی حس بھی بہت قائم اور مضبوط ہوتی ہے، وہ درو بھی ہوتے ہیں، انٹروورٹس ہوتے ہیں، وہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، غور و فکر، سوچ بچار، اور ان کی اخلاقی حس جو ہے وہ بڑی بیدار اور چوکس اور صحت مند ہوتی. یہ لوگ جو ہیں ان کو عام طور پر آج کل کہتے ہیں انٹروورٹس، دروبین. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے قواعد عملیہ بہت تیز ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ، یہ وہ، یہ کرنا ان کی گویا کے. جبکہ پہلی قسم کے لوگوں کو زیادہ پسند ہوگا کہ کہیں خلوت میں لیٹے اور پڑے رہیں یا بیٹھے رہیں اور غور و فکر کرتے رہیں. وہ جو علامہ اقبال کی ایک تصویر آتی ہے کہ وہ سر جھکائے ہوئے اپنے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے بیٹھے، یہ ایک نقشہ ہے. لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف. کلیم ایکسٹروورٹ ہے، وہ جو میدان میں آ گیا ہے، جو للکار رہا ہے، اور یہ حکیم جو ہے یہ انٹروورٹ ہے، یہ غور و فکر اور سوچ بچار. تو لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف. تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس، یہ گویا کہ عام طور پر زیادہ بڑی تعداد لوگوں کی ایکسٹروورٹس پر ہے. انہیں کی بنا پر دنیا میں رونقیں ہیں، بھاگ دوڑ ہے، لوگوں کی چلت پھرت ہے، کاروبار ہیں، انڈسٹریز ہیں، لوگ لگے ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ ہے، دن رات کی محنتیں ہیں، اسی میں پھر سیاست کے ہنگامے ہیں، اسی میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایکسٹروورٹس کا کھیل ہے اصل میں بنیادی طور پر. لیکن مفکرین جو ہوتے ہیں، حکما، فلاسفہ، غور و فکر کرنے والے لوگ، یہ ہوتے ہیں انٹروورٹس میں سے. اچھا، اکثریت تو انسانوں کی دو کیٹیگریز میں فال کر جائے گی. ایک تیسرے ہیں ایمبیورٹس، اور یہ بہت شاذ ہوتے ہیں کہ جن کی ذہنی صلاحیتیں بھی ٹاپ پر ہوں اور عملی استعدادات بھی ٹاپ پر ہوں، اور دونوں جو ہے متوازی ہو جائیں. یہ ایمبیورٹس جو ہیں یہ بہت شاذ انسان ہوتے ہیں، نہایت شاذ انسان. چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ میری نظر میں پوری انسانی تاریخ میں کامل ایمبیورٹ شخصیت ایک ہی ہوئی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی، فکری یہ صلاحیتیں بھی ٹاپ پر، اور قواعد عملیہ میدان میں بھی ہیں، اور لشکروں کی جو ہے وہ آپ سے پیشاداری بھی کر رہے ہیں، میدان میں آپ مبارزت بھی کر رہے ہیں، آپ رجز بھی پڑھ رہے ہیں، انن نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، آپ غار حرا کے اندر جو ہے غور و فکر کے اندر بھی ڈوبے ہوئے ہیں. کانا صفت و تعبد ہی فی غار حرا، تفکر و اعتبار، یہ دونوں چیزیں انتہا پر جو نظر آتی ہیں محمد الرسول اللہ میں، تو اس کی کوئی کامل نظیر اور موجود نہیں ہے دنیا. اور میں اسی لیے حوالے سے آج پھر آپ کو سنا دیتا ہوں وہ قول جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا. در حقیقت اسی چیز کا ظہور ہوا ہے کہ اس نے جب اپنی کتاب میں دی ہنڈریڈ میں اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی ہنڈریڈ موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، اور اس میں وہ نمبر ایک پر لایا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے جو اس کی وجہ بیان کی ہے، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، جو بات میں کہہ رہا ہوں دیکھیے اس کی تائید، کہ کامل ایمبیورٹ صرف ایک ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی انبیاء میں بھی آپ کو تخصیص ملے گی کہ کچھ جو ہے ایکسٹروورٹس زیادہ ہیں، کچھ انٹروورٹس زیادہ ہیں. اور اس کے لیے جن لوگوں کو ذرا دلچسپی زیادہ ہو، سورہ مریم کے اندر جو ہے دو رسولوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس علیہ السلام، صدیق النبیہ، اور دو کے بارے میں فرمایا گیا رسول النبیہ، حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل رسول النبیہ، اور حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس صدیق النبیہ. بلکہ میری زندگی کے اہم واقعات میں سے مولانا اصلاحی صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی، حالانکہ وہ تفسیر لکھ چکے تھے، لیکن ان کی توجہ کبھی ہوئی نہیں کہ کیا یہ فرق ہے کہ رسول النبیہ کہا جا رہا ہے اور صدیق النبیہ کہا جا رہا ہے. اس دونوں میں فرق تو ہوگا، قرآن مجید میں کوئی لفظ بھی بغیر کسی وہ کانوٹیشن کے، بغیر کسی مفہوم کے تو نہیں آیا. میں نے جب ان سے کہا کہ مولانا یہ تو بعض کے لیے آیا ہے صدیق النبیہ اور بعض کے لیے آیا ہے رسول، اچھا آیا ہے ایسا؟ میں نے کہا مولانا آیا ہے سورہ مریم کے اندر، دیکھیے. وہ یہی بات کہ اصل میں ہر شخص کے سامنے جو جن چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے اس پر سے گزرتے ہوئے تو وہ خوب وہاں پر مورچہ لگا لیتا ہے اور خوب غور و فکر کرتا ہے، لیکن جس کے ساتھ کوئی ذہنی مناسبت نہیں ہوتی اس مقام سے آدمی گزر جاتا، اسے محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں پر بھی کوئی خاص بات ہے. تو بڑے تعجب کے ساتھ کہا کہ ہاں اچھا ایسا ہے. میں نے کہا جی ہاں ہے، یہ دیکھیے سورہ مریم کے اندر حضرت ابراہیم کو صدیق النبیہ انہ کانا صدیق النبیہ، حضرت ادریس انہ کانا صدیق النبیہ، حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل کانا رسول النبیہ. تو فرق کیا ہے ان میں؟ وہ فرق اسی سے سمجھ میں آئے گا کہ انسانوں کی یہ دو نوعیتیں ہیں کہ ایک وہ ہیں جو فعال ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کرنے والے، ایکسٹروورٹس ہیں، غور و فکر کی طرف کوئی زیادہ دھیان نہیں ہوتا. ایک وہ ہے کہ جن کا اصل موضوع ہے غور و فکر، سوچ بچار اور دنوں بینی، اپنے اندر بھی جھانکنا اور کائنات کو بھی دیکھنا، غور و فکر کرنا. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں ان میں سے صدیقین وجود میں آتے ہیں. یہ اپنے اس غور و فکر اور فطرت کے اندر مزمر جو چیزیں ہیں جن کی دروں بینی وہ کرتے ہیں اپنے اندر، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اس کے بنا پر غور و فکر کے جو مراحل طے کرتے ہیں تو وہ صدیقیت کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں. جو انٹروورٹس ہوتے ہیں، جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، انہیں دیر لگتی ہے، نبیوں کی دعوت جو ہے آسانی سے ان کی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ وہ مگن رہتے ہیں اپنے ماحول کے اندر، جو بھی ہو رہا ہے، جس طرح کے بھی حالات ہیں اسی کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، بلکہ بڑے شدید مخالف بھی ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ کسی خاص موقع پر آ کر کوئی جذباتی طور پر اگر انہیں کوئی ٹھیس لگے گی اور دل پر چوٹ لگے گی کبھی، تو پھر وہ سوچیں گے اور سوچ کر پھر ان پر حقیقت منکشف ہوگی. اب دیکھیے اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جو بہت ہی نمایاں ہیں. حضرت ابوبکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صدیقین کی مثال ہیں بڑی ٹاپ کی. شروع سے بڑے نیک، رقیق القلب، انسانی ہمدردی موجود، بت پرستی سے پہلے ہی سے تائب، تمام چیزیں زندگی کی جو ہیں غور و فکر، سوچ بچار، لوگوں کے احساسات کا خیال، کسی کو تکلیف نہ پہنچا دوں، کسی کو کوئی گزن نہ پہنچ جائے. ابو بکر صدیق بہت بلند مقام پر، لیکن اسی رنگ میں حضرت عثمان بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صدیقین ہیں. انہیں کوئی دیری نہیں لگی، حضرت ابو بکر کو تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوئی. حضور فرماتے جیسے ہی میں نے دعوت پیش کی فوراً تصدیق کر دی. کیوں کر دی؟ اس لیے کہ وہ خود اپنے داخلی سفر اور سلوک کے ذریعے سے وہ تعقل اور تذکر کی وہ منزلیں طے کر چکے تھے. ان کے لیے تو حضور کی بات ایسے تھی کہ جیسے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، یہ تو میرے دل کی آواز ہے جو انہوں نے کہی ہے، لہذا فوراً تصدیق کر دی. اب اس کے برعکس دیکھیے حضرت حمزہ اور حضرت عمر، ان دونوں حضرات کا ایک دوسرے سے تقابل بھی بڑا دلچسپ ہے. حضرت حمزہ کو حضور سے انتہائی محبت ہے، انتہائی محبت ہے، لیکن 6 سال گزر گئے اور پرواہ ہی نہیں کی کہ میرا بھتیجا کیا کیا رہا ہے. جسٹ امیجن، کوئی دشمنی نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں، کچھ نہیں، نہایت محبت کرنے والے، لیکن 6 سال لگ گئے، توجہ ہی نہیں ہے. انہیں تو سیر و شکار کے ساتھ ساری دلچسپی تھی، اپنی تیر کمان لی، تلوار نیزہ لیا، نکل گئے اور کئی کئی دن جو ہے صحراؤں کے اندر شکار کرتے ہوئے، وہیں شکار کیا، وہیں جو ہے اس کو پکایا، بونا کھایا اور آگے نکل گئے. یہ ان کی دلچسپی تھی. لہذا یہاں چھ برس گزر گئے، ذرا غور کیجئے آپ، چھ برس، کوئی ایک دو دن کی بات نہیں۔ اور ایسا تو نہیں تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا ملک تھا، اس میں کسی ایک آدمی کا پتہ نہ چل رہا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ چھوٹی سی بستی مکے کی، اور محمد الرسول اللہ جو ہے ندا لگا رہے ہیں ایمان کی، اور گھر کے اندر حمزہ محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، اور انتہائی جگری دوست بھی ہے۔ اس لیے کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، تین تین رشتے ہیں حضرت حمزہ کے حضور کے ساتھ، چچا بھتیجا یہ تو سب کو معلوم ہے، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ایک ہی لونڈی کا دونوں نے دودھ پیا، ایک ہی کنیز کا۔ اور یہ جو دودھ شریک بھائی ہے عرب کے اندر، یہ بالکل سگے بھائی کی طرح ہے۔ تین رشتے ہیں حضرت حمزہ اور حضور کے مابین، لیکن پرواہ نہیں، ایمان بھی لائے ہیں، تو ایک جو ہے جذباتی سا مرحلہ ایسا پیدا ہو گیا کہ ایک روز سفر سے واپس آئے ہیں، کنیز گھر میں ابھی داخل نہیں ہوئے، کنیز نے کہا، وہی صوبیا جس نے دودھ بھی پلایا تھا، صوبیا نے کہا کہ حمزہ آج تو ابو جہل نے بہت تمہارے بھتیجے کے اوپر زیادتی کی ہے، بہت زیادتی کی ہے۔ اچھا، بس وہ حمیت جو تھی بھتیجے کی وہ جاگی ہے، وہ محبت۔ گھر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے وہیں سے جو بیٹھک تھی اس کی ابو جہل کی وہاں پہنچے اور اپنی کمان دے کر اس کے سر پر ماری ہے، تمہاری یہ ہمت، تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، اچھا آ جاؤ میدان کے اندر اور دیکھو، اگر ایسی بات ہے تو میں ایمان لاتا ہوں محمد پر، چلو آؤ میدان۔ یہ ہے ان کے ایمان کا واقعہ، ایک جذباتی جو ہے ایکسپلوژن، اس میں ایمان لائے۔ وہ غور و فکر والی بات جو ہے وہ مزاج کی مناسبت ہی نہیں تھی، چھ سال تک جس کو فکر ہی نہیں ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بھتیجا، اور اس میں کیا کیا مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، اس کی وجہ سے مخالفتیں ہو رہی ہیں، استحضاء ہو رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنو کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، نہیں پرواہ نہیں۔ اس کے بالکل برعکس عمر، ان کا بھی مزاج یہی تھا، وہ ایک پہلوان قسم کے آدمی تھے۔ اسے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ میں توہین کے لیے کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ، جیسے ہمارے ہاں جو کہلاتے ہیں نا بستہ الف بستہ بے کے لوگ، یہ جاہلیت میں حضرت عمر کا معاملہ یہی تھا، لڑائی بھڑائی مول لینا، اس سے لڑنا، اس سے ٹکرانا، اس کو چلتے چلتے کندھا مار دینا، اور یہ جو ہے یہ ان کا انداز تھا، پہلوانوں کے مانند جو ہے، اور اس طرح کے آدمی تھے۔ اور شدید انہیں حضور سے دشمنی ہو گئی، اپنے آبائی جو ہے دین کی عصمیت اور اپنے عقائد کی اتنی گہری تھی کہ اس کی وجہ سے حضور سے شدید دشمنی، اور ننگی تلوار لے کر چلے ہیں قتل کرنے کے ارادے سے۔ چھ سال بیت گئے نا، اب یہ کلکل برداشت نہیں ہوتی زیادہ، بہت ہولی، انف از انف، آج میں قتل کر کے آؤں گا محمد کو تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ اولاد باپ والدین سے کٹ گئی، بھائی بھائی سے کٹ گیا، بیوی شوہر سے کٹ گئی، یہ کیا تماشا کر دیا محمد نے، ہمارے گھروں کے اندر فساد ڈال دیا، ہمارے خاندانوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، لہذا اب تو میں یہ چاہوں گا جا کر کے اس بس کی گانٹھ کو ختم کر کے آؤں۔ راستے میں حضرت حذیفہ مل گئے، انہوں نے تہور دیکھے عمر کے، اور عمر پہلوانوں میں سے اور بڑا تکڑا شہ سوار، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں جا رہا ہوں مساج، انہیں پتا نہیں تھا کہ حضرت حذیفہ ایمان لا چکے۔ حضرت حذیفہ نے جو یہ تہور دیکھے تو انہوں نے رخ موڑا، ڈائیورٹ کر دیا، عمر پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر تو لو، پہلے وہ ایمان لا چکے، فاطمہ تمہاری بہن، فاطمہ بنت خطاب اور ان کا شوہر سعید ابن زید، وہ ایمان لا چکے۔ اچھا، اب جو آگ بگولا ہوا عمر، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، یہ تو میرے گھر میں آگ لگا دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں جا کر جو واقعہ ہے تفصیل سے آپ کے علم میں ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اندر وہاں حضرت خباب بن الارث آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گویا کہ اس وقت کے ہم وقت کارکن تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دار ارقم میں رہتے تھے، جیسے ہی کوئی وحی نازل ہوئی وہ یاد کی، اور اب جا رہے ہیں صحابہ کے گھروں کے اندر جا کر ان کو یاد کرا رہے ہیں۔ اس طریقے سے وہ وہاں کا سورہ طہ کی آیات نازل ہوئی تھی اور وہ پڑھا رہے تھے، اب معلوم ہوا عمر آئے تو انہیں تو چھپایا کہیں کوٹھڑی ہوگی چھوٹی موٹی وہاں، اور پھر یہ کہ انہوں نے جو اوراق تھے وہ فوراً جو ہے ان کو لپیٹا رکھا، اور پھر دروازہ کھولا، حضرت عمر نے جو ہے حضرت سعید کو مارنا شروع کیا۔ تم سادی ہو گئے ہو، بہن درمیان میں آئی، بہر کو لگایا ہے اتنا زوردار تھا، پر چہرہ جو ہے لہو لہان ہو گیا، لیکن بہن نے کہا کہ عمر اب تو چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ بس یہ جملہ ہے جو عمر کو ختم کر گیا، جذباتی، یہ کیا شے ہے، یہ سنف نازک، یہ عورت، یہ میری بہن، اور اس طرح تنگ کر کھڑی ہو گئی ہے، اس طرح ڈٹ کر کہہ رہی ہے کہ چاہے زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ نو موم تو ہو چکے، اب پڑھنا کیا تھا؟ موم تو حضرت تمی دانی کے سوزے قیرتے تو دگرگو کرد تقدیر عمر را، اقبال نے اسی لیے کہا ہے. ایک عورت کا یہ صبر و ثبات جو ہے حضرت عمر کو، وہ عمر ابن الخطاب سے عمر فاروق بنانے والی شے وہی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں عمر، تم نجس ہو، ناپاک ہو، پہلے غسل کرو، پھر وہ اوراق جو ہے ان کو ہاتھ لگا سکتے ہو. غسل کیا ہے، سورہ طہ کی آیتیں پڑھی ہیں، ایمان لائے ہیں، وہی تلوار گلے میں حمائل کر کے حاضر ہو گئے ہیں، اور حضور نے کوئی اطلاع دی گئی عمر آ رہا ہے تو خلبلی مچ گئی دار ارقم میں، عمر آ رہا ہے تو عمر انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ کیا شکل ہو. حضور نے فرمایا متبسم چہرے کے ساتھ آنے دو اسے. وہ آیا تو جیسے غلاموں کا رواج تھا کہ تلوار جو ہے وہ اپنی گردن میں حمائل کر کے چلتے تھے، تلوار گردن میں ڈالے ہوئے حاضر ہو گئے ہیں. یہ ہے دو مثالیں اہم ترین شہداء کی، حضرت حمزہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ ایکسٹروورٹس تھے، انہیں بات کے سمجھنے میں دیر لگی، لیکن البتہ یہ بات جان لیجئے کہ چونکہ یہ قواعد عملیہ ان کے زیادہ ہوتے ہیں، لہذا ظاہری اعتبار سے یہ مؤثر زیادہ ہو جاتے ہیں، دوڑتے ہیں. پھر یہ ظاہر بات ہے کہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد پھر مسلمانوں کو جرت ہوئی، اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد کہ ڈنکے کی چوٹ کھلن کھلا انہوں نے بیت الحرام میں جا کے نماز پڑھنی شروع کر دی. اس لیے کہ یہ لوگ وہ جو ہوتے ہیں وہ صدیقین کا درجہ اونچا ہے، لیکن عملی اعتبار سے مؤثر ہونے میں، اس مشن کے اندر نبی کے دست و بازو بننے میں، یہ شہداء جو ہیں یہ بازی لے جاتے ہیں. جس کے لیے جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کتنے ہی ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں لیکن وہ پہلوں سے آگے نکل جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بظاہر جو ہے بلند ہو جاتا ہے. بہرحال یہ میں نے آج آپ کے سامنے صدیقین اور شہداء کے بارے میں ان کا جو مزاج ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہ ایک انسائٹ، کیا وجہ ہے کہ ابو بکر فوراً ایمان لے آئے، اور حمزہ کو انتہائی محبت کے باوجود 6 سال لگ گئے، اور عمر کو بھی 6 سال لگ گئے، کیا وجہ؟ اس حقیقت کو سمجھنا، یہ حکمت دین اور حکمت قرآن کے مضامین ہیں. اب یہ جو صدیقین کا سلوک کے ذکر و فکر ہے یہاں آپ کے سامنے، یہ اصل میں در حقیقت سورہ آل عمران کی 11 آیات، در حقیقت ان میں سے خاص طور پہ 7 آیات یہ صدیقین کے سلوک کے ذکر و فکر کی تفصیل پر مشتمل ہے. ایمان کا سنتھسس میں نے پہلے کہا تھا، ایمان کی ترکیب، ایمان کیسے درجہ بدرجہ وجود میں آتا ہے. اب اس میں دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہے معرفت و محبت خداوندی. 4 چیزیں اس میں میں نے لکھی ہیں. یہ فطرت انسانی میں، اور فطرت سے مراد کیا ہے؟ روح اور قلب. اس میں معرفت پروردگار اور محبت ربانی یہ موجود ہے، مزمر ہے، چھپی ہوئی ہے، اگرچہ خابیدہ اور غیر فعال ہے. یہ روح کا مصدر ذات باری تعالی ہے. کہاں سے آئی ہے یہ روح؟ یسلون کالی روح قل الروح من امر ربی. اس روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے اور اللہ تعالی کی محبت بھی ہے، لیکن خابیدہ، ڈارمنٹ، غیر فعال. اب نمبر 2، آیات الہی. اور آیات الہی 3 قسم کی ہے، یعنی آیات کونیہ، کون و مکان جسے ہم کہتے ہیں کونیہ، کونیہ میں آفاقی اور انفسی بھی آئیں گے. آیات آفاقی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ سورہ بقرہ کے 20 رکوع کی پہلی آیت. آیات انفسی، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. آفاق میں، انفس میں نشانیاں ہیں. نمبر 2، آیات قرآنی. آیت کہتے نشانی کو. ان نشانیوں کے ذریعے سے نمبر 3، تذکر کے نتیجے میں، یہ تذکر ہے، نیچے سے وہ سویا ہوا جو ہے، سوئی ہوئی معرفت اللہ کی وہ برآمد ہوتی ہے، ابھرتی ہے، اور اس کی محبت جاگتی ہے، یہ نتیجے میں اجاگر اور ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. آیات قرآنیہ کا رول دوہرا ہے، آیات آفاقیہ اور انفسیہ کی جانب توجہ دلاتی ہیں. دیکھو، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، والی السماء کیف رفعت، والی الجبال کیف نصبت، والی الارض کیف سطحت. دیکھتے نہیں، غور کرو، کولاک زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. اور نمبر 2 یہ کہ اس کے اندر جو ملکوتی غنا ہے، چونکہ یہ وہیں سے آ رہا ہے، سورس جو ہے قرآن کا وہ ذات باری تعالیٰ ہے، یہ کلام بھی صادر ہو رہا ہے ذات باری تعالیٰ سے،
اور یہ ارواح انسانیہ بھی صادر ہوئی ہے ذات باری تعالیٰ سے، اس اعتبار سے یہ دونوں گرائی ہیں. لہذا قرآن مجید کا جو ملکوتی غنا ہے وہ انسان کی روح اور قلب کے اندر جو چھپے ہوئے تار ہیں انہیں چھیڑتا ہے، اور وہ ملکوتی نغمہ جو ہے پھر برآمد ہوتا ہے، جس کو کہ کہا ہے مولانا روم نے، از کجا می آئے دین آواز دوست، یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ خشک چوبو خشک نیو خشک پوست، از کجا می آئے دین آواز دوست. یہ قرآن مجید کو انسان جو ہے روح انسانی اس طور سے جو ہے اس کے ساتھ ایک سمپتھیٹک وائبریشن کے اندر انسان کی روح آ جاتی ہے. گویا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں معرفت خداوندی محبت خداوندی یہ فطرت میں مزمر ہیں، ان کے لیے نہ کوئی سائنٹیفک دلیل ہو سکتی ہے نمبر ایک، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی منطقی دلیل ایسی ہے کہ جس کو کاٹا رہ جاتا ہو، منطق منطق کو کاٹ دیتی ہے. البتہ عقل کا ایک معاملہ آتا ہے معرفت کے ضمن میں، تعقل جو ہے یہ چوتھے نمبر پر جو لکھا ہوا ہے فورتھ سٹار، صفات الہی کا کمال جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کائنات کو دیکھ کر وہ جو ہستی ہے علی کل شیء قدیر ہے، اتنی عظیم کائنات کا بنانے والا کیا کوئی شے اس کی قدرت سے بعید ہو سکتی، بے کل شیء علیم ہے، اتنی عظیم کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا کیا کوئی شے اس کے علم سے باہر ہو سکتی ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے وہ موجود ہوتا، کیسے ممکن ہے کہ اس کی موجودگی نہ ہو؟ اس اعتبار سے یہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، آپ کو معلوم ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور اس میں صفاتی نام بھی ہے سارے کے سارے، لیکن یہ کہ عام طور پر پانچ صفات کو گنا گیا ہے کہ جو بنیادی ہیں، وجود، حیات، ارادہ، علم، قدرت، پانچ. اب قدرت ہی میں یہ ہے کہ وہ قہار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ جو ہے المحیی بھی ہے، المومیت بھی ہے، الرافع بھی ہے، الخافض بھی ہے، الباسط بھی ہے، یہ سارے کیا ہے نام؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نام ہے، وہی اٹھانے والا، وہی گرانے والا، وہی جو ہے انسان کو المعز عزت دینے والا، وہی المذل ذلت، اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت کے یہ نام ہے سارے. اس طرح اللہ کے علم کی صفت، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ لطیف ہے، یہ تمام کیا ہے؟ صفت علم کے ہی تو مظاہر ہیں نا. تو پانچ صفات ہیں بنیادی، وجود، حیات، ارادہ، قدرت اور علم، اور ان سب کے بارے میں کمال، ہر شے ہر اعتبار سے مکمل، یہ ہے جو عقل انسانی کا حصہ اس میں آتا ہے معرفت کے اندر. اب اگلی منزل جو ہم بڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کی آیات میں، یہ معاد کا سفر جو ہے کہ یقیناً کوئی اور زندگی ہے، دوسری زندگی ہے، اس کے لیے سب سے پہلی تو بنیاد فطرت میں ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاقی حس اور اخلاقی شعور، جس کو کانٹ نے کہا مورل لا، یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے، یہ ایول ہے یہ گڈ ہے، یہ شر ہے یہ خیر ہے، یہ تمیز جو ہے فطرت میں ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ معرفت خداوندی فطرت میں ہے، اس کے لیے دلیل کوئی نہیں، اس طرح کوئی شرطیں ثابت کرو کہ شر شر ہے خیر خیر ہے، آپ نہیں کر سکتے صاحب. لیکن اگر اپنے اندر جھانکے گا کوئی شخص تو محسوس کرے گا کہ ہاں خیر خیر ہے شر شر ہے، میرے اندر یہ مورل لا، مورل لا ود ان، جو کانٹ نے الفاظ استعمال کیے 100% درست. اچھا اگر یہ ہے تو اب تعقل کا پروسیس شروع ہوتا ہے، ایمان بالآخرت کے ضمن میں جو ہے، معاد کے ضمن میں تعقل کا پروسیس لمبا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ضمن میں، ایمان باللہ کے ضمن میں، وہاں تعقل کا دخل بہت کم ہے، صرف اللہ کی صفات کے بارے میں، اس کے کمال کے بارے میں، ساری چیز جو ہے وہ فطرت پر مضمر ہے، فطرت کے اندر چھپی ہوئی جو آیات اور نشانیوں کے حوالے سے اجاگر ہو کر خود بخود جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. لیکن یہاں سب سے پہلا تعقل کا قدم کیا ہے کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی چیز بے مقصد اور بے نتیجہ نہیں ہے. یہ تعقل کا یوں سمجھیے کہ اس پروسیس کی پہلی سیڑھی ہے. قرآن مجید اسے منفی بھی کہتا ہے، مثبت بھی کہتا ہے. سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد بے نتیجہ تو پیدا نہیں کیا ہے. اسی کو سورہ مومنون میں کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار اور عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. سورہ تغابن میں اس کو مثبت انداز میں کہا خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اللہ نے آسمان اور زمین بنائے حق کے ساتھ با مقصد نتیجہ خیز، یہ کھیل نہیں ہے. فرمایا گیا کہ اگر ہم نے کھیل کھیلنا ہوتا تو اپنے پاس سے کھیل لیتے. یہ کائنات جو ہے یہ رام جی کی لیلا نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے، کسی کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے، یہ سنجیدہ با مقصد تخلیق ہے. اچھا اگر یہاں ہر شے سنجیدہ اور با مقصد ہے، نتیجہ خیز ہے، تو نیکی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے اور بدی کا برا. گندم از گندم، جو سے جو، جو سے جو پیدا ہونا چاہیے، گندم سے گندم. نمبر تین، لیکن بالفعل ایسا نہیں ہوتا بلکہ برعکس ہوتا ہے. نیک آدمی تکلیف اٹھاتا ہے، مشقتوں میں رہتا ہے، سوکھی روکھی روکھی کھا کے گزارا کرتا ہے، جھوپڑی میں یا کسی چھوٹے سے مکان میں چھوٹی سی چھت کے نیچے گزارا کرے گا. عام طور پر یہی دیکھنے میں آئے گا. انسکروپلس آدمی ہو جس کے کوئی اصول نہیں ہے، کوئی اخلاقی قید نہیں ہے، جو چاہے کرے، بے حیا باش و ہرچے خائی کن، ایک دفعہ ذرا حیا کا پردہ اٹھانے کی بات یہ نا، پھر جو چاہو کرو، بے حیا باش و ہرچے خائی کن، ہرچے خائی کن ہے تو پھر جیسے بھی ہو، بائی کوک اور بائی کروک، حلال سے حرام سے، جائز سے ناجائز سے، کماؤ ریش کرو، بابر بحیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. لہذا تیسری سیڑھی کیا ہے؟ لازمن ایک ایسی اور زندگی ہونی چاہیے، کیونکہ جبکہ یہاں بالفعل ایسا نہیں ہو رہا، تو منطقی نتیجہ کیا ہے؟ ایک دوسری زندگی اور مختلف نوامیس و قوانین کے ساتھ ایک دوسرا عالم لازمن ہونا چاہیے، جس میں ہر نیکوکار کو اس کی نیکی کا بھرپور سلا مل جائے اور ہر بدکار کو اس کی بدکاری کی بھرپور سلا مل جائے. یہ ہے عقل کا پروسیس. لیکن اس کی بنیاد کس پر ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے؟ اس کا تعلق فطرت سے، یہ کسی عقلی دلیل سے، کسی منطقی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ ایتھکس کا بہت اہم مضمون ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے بہت سے معیارات ہیں کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور بدی کسے کہتے ہیں. آپ اس کو اگر فلسفیانہ انداز میں لیں گے تو بس نیکی مسرت بخش ہوتی ہے، حالانکہ بسا اوقات نیکی جو ہے مسرت بخش کی بجائے جو ہے وہ مسرت بخش بن جاتی ہے. اسی طریقے سے ہیپینس اور خوشی، بس یہی حاصل کرنا جو ہیڈونزم جو کہلاتا ہے فلسفہ اخلاق کے اندر، لیکن کوئی بھی نظریہ اخلاق کا نہیں بنتا جب تک کہ یہ نہ مانا جائے کہ یہ مستقل اقدار ہیں، خیر خیر ہے، شر شر ہے. ایسا نہیں ہے کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. نو، گڈ از گڈ، بیڈ از بیڈ. یہ مستقل ویلیوز ہیں، یہ غیر مبدل ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. البتہ اسی پر پھر بنیاد جو ہے جو منطقی ہے کہ پھر نتیجہ نکلنا چاہیے خیر کا خیر، شر کا شر، اس دنیا میں نہیں نکلتا بلکہ برعکس بھی نکلتا نظر آتا ہے. لہذا ایک دوسرا عالم ہونا چاہیے. یہ ہے دوسرا، اس تعقل اور تذکر کے سفر کی دوسری منزل. اب آتی ہے تیسری منزل. جو شخص یہاں تک پہنچ گیا ہو، جس کی بڑی نمایاں مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان ہے، حضرت لقمان کی نصیحتوں کا اگر تجزیہ آپ کریں گے، اس میں کہیں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں، جنت اور دوزخ کا نام نہیں، لے قیامت کا لفظ نہیں، جو چیزیں نبوت سے معلوم ہوتی ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے سرے سے. صرف ایک ہی شے ہے، ایک اللہ، توحید اور اس کا شکر، یہ معرفت خداوندی اور محبت خداوندی. نمبر دو، انسانی اعمال جو ہیں ضائع نہیں جائیں گے، نتائج نکلیں گے. یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بس. لیکن یہ کہ جب کسی نبی کی دعوت ایسے شخص کے کان میں آتی ہے، وہ اسی بات کی دعوت دے رہا ہے، وہ دعوے سے کہتا ہے کہ یہی ہے اور یہ میرے پاس وحی کے ذریعے سے علم آیا ہے، عام سورس آف نالج نہیں ہے. جیسے کہ اسی سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اپنے باپ سے، یا ابتے انی قد جانی من العلم معلوم یاتک فتبعنی عہدے کا صراط ہم سبھی یا ابا جان میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے آپ کو نہیں بھیجی، آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں، آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، لیکن میرے پاس وحی آئی ہے آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا، یہ ہے دعویٰ نبوت کا۔ لیکن چونکہ نبی وہی بات کہہ رہا ہے ان آمنوا بربکم، لہذا یہ صدیقین جو یہ سارا سلوک تذکر و تعقل اور تفکر جو ہے طے کر چکے ہوں، جب ان کے کانوں میں آواز آتی ہے تو ان کی ندا فوراً کیا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا۔ اچھا لفظ ایمان کا اطلاق اب ہوگا، اسی لیے میرے اس پورے چوپٹے کے اندر اوپر لفظ ایمان نہیں آیا ہے، اللہ کی معرفت اور محبت، معاد یا آخرت، ایمان کا لفظ کہیں نہیں میں نے استعمال کیا، اس لیے کہ ایمان کے لفظی معنی تصدیق، تصدیق تب ہوتی ہے جب کسی اور کی آواز کان میں آئی کہ ایسا ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایسا ہے، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تمہارا ایک رب ہے اس کی یہ صفات ہے، وہ اکیلا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہیں مر کے دوبارہ اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، تمہاری زندگی کے تمام اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے، جزا و سزا ہونی ہے۔ اب جب اس کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ ایمان بنتا ہے، ایمان کے معنی ہے تصدیق کر دینا۔ لہذا یہاں دیکھیے کہ تیسرا خانہ جو میں نے اس میں بنایا، دعوت و نبوت اور رسالت جو ہے، دعوت نبوت اور رسالت کے مقابل میں ان لوگوں نے جنہوں نے یہ سارا سلوک کے تذکر و تعقل و تفکر طے کیا ہے، ان کا رد عمل کیا ہے، تصدیق و توثیق، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو فوراً تصدیق کرتے ہیں، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے، بالکل میرے دل میں بھی یہی بات ہے، میں بھی یہی پہنچا ہوں، میری سمجھ میں بھی یہی آیا ہے، فوراً تصدیق اور توثیق، اور اسی کا نام صدیقیت ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ جو ٹاپ موسٹ، اس لیے کہ دیکھیے وہ جو چار بڑے درجے بیان کیے تھے، من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، صالحین بیس لائن ہے، عام اہل ایمان جن کے عمل درست ہیں، عمل صالح والے اہل ایمان، کوئی خاص ابھی نمایاں کوئی صلاحیت جو ہے وہ ابھی نکھر کر سامنے نہیں آئی ہے، یہ بیس لائن ہے، اس بیس لائن سے کوئی ترقی کرے گا یا شاہد بنے گا یا صدیق بنے گا، اور سب سے اوپر نبی ہے، یا تو کوئی شہداء میں سے ہو کر اور نبوت تک پہنچے گا، اور یا کوئی صدیقی کے حوالے سے نبیت تک پہنچے گا، تو یا تو وہ صدیق النبیہ ہوگا یا رسول النبیہ ہوگا۔ اس لیے کہ در حقیقت یہ شہادت کا لفظ جو ہے یہ انبیاء اور رسل کی دعوت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لقد ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو یہ شاہد ہوتے ہیں، تو شہادت سے مراد در حقیقت یہ ہے، جو رسولوں کے اس جو مشن ہے ان کا، جو ان کا فرض منصبی ہے رسالت کا، اس میں سب سے بڑھ کر ان کا ساتھ دینے والے ہیں، آگے بڑھ کر جن کے ذریعے سے رسولوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے، وہ شہداء ہے، ان سے اوپر صدیقین ہیں، اور اب سب سے اوپر جو ہے نبیین، وہ ظاہر بات ہے کہ اپنے سلوک سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے کسب سے حاصل ہو ہی نہیں سکتا یہ مقام، یہ تو پہلے بھی تھا تو خالص وا بھی تھا، اللہ جس کو چاہتا تھا وہ نبوت سے سرفراز فرما دیتا تھا، اور اب تو ہمیں معلوم ہے کہ دروازہ بند، حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آؤٹ آف باؤنڈز ہے، وہ معاملہ تو ختم ہوا، البتہ صدیقیت اور شہادت کی منزلیں میرے اور آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں، لائقہم الصدیقون و الشہداء عند ربہم لہم اجرہم و نورہم، وہ سلوک اپنی جگہ پر ایک اور اس کا تقاضا ہے جو پورا کرنا پڑتا ہے، تو پھر آدمی یا شہید اور یا صدیق کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے، یہ درجے ختم نہیں ہوئے، یہ نہ سمجھیے کہ صرف صحابہ ہی میں صدیق بھی تھے اور شہید بھی تھے، نہیں، اب بھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، کوئی شخص فوری طور پر لبیک کہے گا، معلوم ہوگا کہ اس کے دل میں یہ باتیں پہلے سے موجود تھیں، وہ اس دعوت حق کا صدیق شمار ہوگا، کوئی شخص ہوگا جسے وقت تو لگ جائے گا، دیر لگ جائے گی، لیکن پھر جب وہ آئے گا تو بہت تیز رفتار ہوگا، بہت بھاگ دوڑ کرے گا، بہت محنت کرے گا، وہ شہداء میں سے شمار ہو جائے گا اس دعوت حق کے۔ تو اس دعوت حق کے جو ہے یہ دونوں مراحل، دونوں مراتب اولیاء جو ہے ابھی تک کھلے ہوئے آئے، یہ گوئے ہے اور یہ میدان، آدمی اپنی سی ہمت کرے، محنت کرے، جد و جہد کرے، کوشش کرے، مرتبہ شہادت پر بھی فائز ہو سکتا ہے، مرتبہ صدیقیت پر بھی فائز ہو سکتا ہے. ہاں، مرتبہ نبوت پہلے بھی خالص وہمی تھا، اکتسابی تھا ہی نہیں، اور اب تو وہ مستقل طور پر بند ہو گیا ہے. اب جو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا نیچے، ایمان. ایمان کیسے وجود میں آیا؟ کہ جبکہ یہ سارا سلوک جو طے کیا تھا صدیق نے، خود اس کی پوری تصدیق ہو گئی نبی کے ذریعے سے، جس کے نتیجے میں کہ صدیق نے نبی کی تصدیق کر دی، اب اس کو ہم ایمان کہتے ہیں. اس ایمان کے نتیجے میں اب ایمان باللہ جو وجود میں آئے گا، اس میں نبی کے بتائے ہوئے جمیع اسماء و صفات شامل ہو جائیں گے، ورنہ اس سے پہلے وہ مجمل ایک معرفت تھی اللہ کی، مجمل کچھ اس کی صفات کے بارے میں، کمال صفات کے بارے میں، لیکن تفصیلاً ان للہ 99 اسماء، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہ نام تو محمد نے بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا قرآن سے ہمیں معلوم ہوئے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتے تھے. اسی طرح ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرہ میں ایک یہ معاد، ایک اور عالم ہونا چاہیے اور ایک زندگی اور ہونی چاہیے جس میں بدلے ملے اور بھرپور ملے، وہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن بعد الموت سور پھونکا جائے گا اور تم سب کے سب کھڑے ہو جاؤ گے. منفق فیہ اخرا فاذا ہم قیام ینظرون، یہ بعد الموت، پھر حشر و نشر جمع کیے جاؤ گے، اپنے رب کے حضور میں حاضر کیے جاؤ گے، پھر حساب کتاب ہوگا تمہارا، پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، پھر جزا ملے گی جنت کی شکل میں اور سزا ملے گی دوزخ کی شکل میں. یہ ساری تفصیلات جو ہے یہ نبوت و رسالت سے معلوم ہے. اجمالاً یہ کہ ہاں ہونا چاہیے اجر و ثواب، بدلہ ہونا چاہیے، انسانی اعمال ضائع نہیں ہونے چاہیے، انسانی اعمال بیکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے یہ ساری تفاصیل پھر نوٹ کیجئے، باسِ بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا، جنت اور دوزخ، اور اس کے بارے میں جو تفاصیل آئی ہیں، ان سب کی تصدیق ہم کرتے ہیں تو یہ ایمان بالآخرہ بنتا ہے. اسی طرح ایمان بالرسالت میں دو چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے. نمبر ایک، ایمان بالملائکہ. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہی سے مجھے معلوم ہوا ہے، وہی کون لایا؟ فرشتہ لایا. در حقیقت اس کا تعلق ایمان میں نبوت و رسالت کے ساتھ ہے، اور پھر اس وحی کا ریکارڈ ہے جو کتاب کی شکل میں ہے، تو ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب کے ساتھ شامل ہو گیا. دیکھیے، اب اس کے کچھ نتائج اور مظاہر ہونے چاہیے جو نکلنے چاہیے صدیقین کے ایمان کے. اب یہ میرے اور آپ کے ایمان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، ہم تو ایمان کے ساتھ ہی سارے غلط کام بھی ہے جو چل رہے ہیں، ایمان بھی ہے اور سب کچھ ہے، اس کو ذرا ذہن سے نکال دیجئے. اس وقت جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، وہ لوگ گلے سرسبز نسل انسانی کے، وہ صدیقین مزاج کے حامل لوگ جو اپنے غور و فکر اور سوچ بچار کے یہ مراحل طے کرتے ہوئے پہنچے، اور پھر ان کے دل نے گواہی دی کہ ہاں نبی جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، انہوں نے حق کو تسلیم کیا. اب ان کے کچھ تو ہوں گے جو کہ ان کے داخلی اور باطنی جو ہے نتائج نکلیں گے، وہ کیا ہیں؟ تین چیزیں، خشوع و خضوع، تواضع و تذلل، خشیت و خوف. اللہ تعالی کے ساتھ یہ تین کیفیات آپ کے قلب کے اندر پیدا ہونی چاہیے. خشوع و خضوع، تواضع و تذلل، عجز و احتیاج، خشیت و خوف. نمبر دو، اشدیت محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالی کی شری ترین محبت اللہ کے ساتھ. اور بیم و رجا، اللہ کا خوف بھی، پکڑ کا، لیکن اس کی مغفرت کی امید بھی. نمبر تین، تسلیم و رضا، جو بھی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے سر تسلیم خم ہے، مجھے بظاہر اچھا لگ رہا ہے یا برا، لیکن اس میں یقین الخیر ہے، بے یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. توکل و اعتماد، جو بھی وسائل و ذرائع میرے پاس ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اس کے اندر تائید نہ ہو. اذن رب کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، نہ اذن رب کے بغیر مجھ پر کوئی چیز وارد ہو سکتی ہے، نہ اذن رب کے بغیر میں کوئی کام کر سکتا. تسلیم و رضا، اور نمبر دو توکل و اعتماد، یہ ساری داخلی کیفیات ہیں. اگر یہ انسان کے قلب میں، اس کے احساسات میں، اس کی نفسیات میں یہ کیفیات نہیں ہے تو ایمان کی حقیقت سے انسان دور ہے، وہ ایک عقیدہ ہے بس. یہ اصل میں داخلی کیفیات ہے، قلبی کیفیات ہے کہ جو ہونی چاہیے. اب اس کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے. تسلیم و رضا اور توکل و اعتماد، یہ سورہ تغابن کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بات آئی ہے. اسی طریقے سے اشدیت محبت، یہ سورہ بقرہ کے 20 رکوع میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین محبت ان کی اللہ کے ساتھ ہوگی. اچھا، دوسرے ہیں خارجی جو اس کے مظاہر ہوں گے، خارجی اور عملی. نمبر ایک، اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، احسان، یہ ایک لائن کے الفاظ ہیں. اسلام کے معنی تو سرنڈر، اے اللہ جو تیرا حکم ہے حاضر. اطاعت کے معنی اپنی دلی آمادگی سے فرما برداری کرنا. تقوی، ہر وقت ہوشیار رہنا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھ جائے. عبادت، ہما تن، ہما وجوہ، ہما وقت، اللہ کی بندگی، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. احسان، جبکہ وہ ایمان اس درجے کو پہنچ جائے، کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس طرح اللہ کی بندگی، اس طرح اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اتنا اللہ کی خشیت کہ گویا کہ تم اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نمبر دو، ذکر و مراقبہ. ذکر میں بتا چکا ہوں آپ کو، ذکر کسے کہتے ہیں؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو موجود رکھنا، دل میں سے اللہ کی یاد نہ نکل جائے. زبان اس میں تر ہوگی، لیکن اصل میں زبان سے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دل میں نہیں ہے تو وہ پھر ذکر نہیں ہے. مراقبہ یعنی فوراً یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا رقیب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ رقیب ہونا، مراقبہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنی توجہ، جس کو دھیان کہتے ہیں ہندی میں، گیان، دھیان، گیان ہے نالج، معرفت، نوسس، یہ ہے گیان. گیانی جی وہ کہتے ہیں کہ جو بڑا عارف باللہ ہے، جو پرماتما کا، ایشور کا بہت ہی جاننے والا، پہچاننے والا، وہ گیانی ہوتا ہے. اور دھیان وہ ہے توجہ کرنا، ٹو میڈیٹیٹ، مراقبہ کرنا. صوم و صلات، صدقہ و انفاق، حج و عمرہ، یہ گویا کہ اس ایمان کے عملی مظاہر ہیں. اور ٹاپ آف آل دیٹ از جہاد فی سبیل اللہ، حق کا جہاد ہے. اور ہم نے دیکھا کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں یہ جو سارا سفر تھا صدیقین کا، ان میں سے ان چیزوں کا ذکر نہیں آیا ہے. میں نے یہ 6 عنوانات قائم کیے، 3 داخلی اور 3 خارجی، لیکن اس میں ذکر آیا صرف آخری کا، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. اس لیے کہ آن ٹاپ آف اٹ، جیسے کہ ہم کہیں گے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، یہ جو سب سے بڑا، سب سے اونچی منزل ہے ایمان باللہ اور صدیقیت والے ایمان کا، جو سب سے زیادہ نمایاں مظہر ہوگا، وہ یہ کہ اپنا وقت، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل، اپنے ذرائع، اپنے اہل و عیال، ہر شے کو انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور اس کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اس کے دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے وقف کر دے. یہ ہے صدیقین کے ایمان کا مظہر اتم، مظہر اعلی. جو اہم ترین جو مظہر ہے وہ یہ ہے. باقی مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں، سورہ نور کے اندر آیا ہے، فی بیوت نزل اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. قرآن مجید کہیں کوئی جھلکی دکھاتا ہے، کہیں کوئی جھلکی دکھاتا ہے، کہیں کوئی جھلکی، کہیں مراقبہ اور ذکر کی بات ہو رہی ہے، کہیں نماز اور جو ہے زکات کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سارے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میں نے جمع کر کے آپ کو جو ہے 3 داخلی، 3 خارجی، لیکن آن ٹاپ آف آل آف دم از جہاد و قتال فی سبیل اللہ، جس کا کہ نقشہ سورہ آل عمران کی اس آخری رکوع میں کھینچا گیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.